بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على سيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. ان آیات کا آگے، یہ جو آیت ابھی پڑھی ہے اور اس سے آگے اور آیات آ رہی ہیں، ان آیات کا ماقبل کی آیات سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیچھے کفار کی طرف سے گویا ایک اعتراض تھا یا ان کی طرف سے ایک بہانہ تھا، اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں. اس لیے ہم پیچھے والی آیت پہ پھر جاتے ہیں. آخری آیت ہم نے گزشتہ مرتبہ پڑھی تھی، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب غیر مسلموں کے سامنے ہمارے قرآن کریم کی ایسی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو صاف صاف ہیں، جن کے احکام بالکل واضح ہیں، تو وہ ایمان والے، تو کافر لوگ جو کفار ہیں وہ ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو، ای الفریقین خیر مقام و احسن ندیہ، کہ اپنا حال دیکھو، ہمارا حال دیکھو، ہم دونوں جماعتیں ہیں، مسلمانوں کی ایک جماعت، غیر مسلموں کی ایک جماعت، دونوں جماعتوں میں سے کون سی جماعت ایسی ہے، خیر مقامن، مکانات دیکھ لو، ہماری رہائش دیکھو، ہمارا منصب دیکھو. تو ایک یہ چیز دیکھنے کی ہے، اور دوسری چیز احسن ندین، جن لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں، جن کے ہمارے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کو دیکھ لو. یہ دو چیزیں دیکھ کر فیصلہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں تم لوگ پسندیدہ ہو یا ہم پسندیدہ ہیں. یہ عجیب بات ہے، غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں پر گویا یہ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، تمہیں دنیا میں اتنی مشقتیں اور تکلیفیں آ رہی ہیں. یہ غیر مسلم اپنے آپ کو حق پر ہونے کے لیے یہ دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھو، ہم لوگوں کا حال دنیاوی لحاظ سے تم سے بہتر ہے، کہ ہمارے پاس مکانات اچھے، گاڑیاں اچھی، مال و دولت زیادہ، اور ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتے ہیں وہ بڑے بڑے درجے کے لوگ ہیں، اور تم لوگ نیچے درجے کے لوگ، فقراء کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تمہارا، مال بھی تمہارا کم، مکانات تمہارے ہمارے مکانات کے مقابلے میں کم درجے کے. تو اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو دنیا میں بھی نہیں دیا. اگر اللہ تمہیں پسند کرتا تو دنیا میں کچھ تو دیتا، تمہارے حالات اچھے ہوتے. دنیا میں اتنی تنگی جو دے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے، اسی لیے تو ہمیں دے رہا ہے. یہ اہل باطل کا ہمیشہ نظریہ رہا ہے کہ دنیا میں اللہ کی طرف سے کسی کو انعامات زیادہ ملنا، یہ گویا اللہ تعالیٰ کے مقبول اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی علامت ہے، اور دنیا میں اگر کوئی تکلیفوں سے گزرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہے. ظاہر ہے، اس کو ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھیں تو بالکل باطل ہے. اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ یہ بالکل باطل ہے. ہم شروع زمانے سے دیکھ لیں صرف ایک نظر، تاکہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہو جائے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کتنی تکلیفوں سے گزرے اور مشقتوں سے گزرے، دنیا میں ان کے پاس کیا تھا؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ نے ان کو بھیجا، اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے وہ آگے باتیں پہنچاتے رہے. خود قرآن کریم نے بڑی تاکید سے فرمایا، پوری سورت نازل فرمائی، ان ارسلنا نوحا الى قومه، ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو قوم کی جانب. اب کوئی دیکھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب دعوت اللہ کا کام کیا تو ان کے ساتھ کیا کیا گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی؟ باقی چیزیں اور ہم اگر دوسری چیزوں سے نظر انداز کریں، وہ کہہ رہے ہیں میں اللہ کے نبی ہوں، اور واقعی اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ہی بھیجا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ دنیا میں اپنے ہر بندے کے ساتھ مختلف ہوتا ہے. اب وہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام قوم کے پاس جا رہے ہیں ان کو دعوت دینے، اللہ یا اللہ میں تیرا حکم پورا کرنے جا رہا ہوں، تو ان کے دل میں ایمان تو اتار دے، نہیں میں نہیں اتارتا، تم اپنا کام کرو، میں ان کے دل میں ایمان نہیں ڈالا. وہ جا رہے ہیں، قوم کے لوگ کیا کرتے تھے، نصر نوح میں پوری تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ الصلوۃ والسلام شکایت کر رہے ہیں کہ یا اللہ انی کلما دعوتہم لتغفر لہم، میں تو ان کو دعوت صرف اس لیے دیتا ہوں کہ آپ ان کی مغفرت فرما دیں، آپ کے بندے، میں چاہتا ہوں آپ ان کی مغفرت کریں، آپ کے حکم سے میں ان کے پاس جا رہا ہوں. جب بھی ان کے پاس جاتا ہوں لتغفر لہم، وہ کیا کرتے ہیں، جعلوا اصابعہم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، واستغشوا ثیابہم، اوپر سے کپڑے ڈال لیتے ہیں، مجھے دیکھنا نہیں چاہتے، اتنی نفرت کرتے ہیں، کفر پر جمے رہتے ہیں، تکبر اور بڑائی کرتے ہیں. یہ کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کوئی اپنے طور سے بڑا بننے کے لیے نہیں جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر، وہ بھی پیغمبروں میں ایک خاص مقام رکھنے والے ایک رسول، اور ان میں بھی اولو العزم پانچ پیغمبروں میں نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے. جب اتنے بلند مقام کی شخصیت کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو راحت دے یا تکلیف سے گزارے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب یا مقبول ہونے کے لیے کوئی علامت نہیں ہے. اہل باطل ہمیشہ یہی دیکھتے ہیں کہ دیکھو اس کو دنیا میں یہ کام، اچھا ہمارا بھی، یہ صرف اہل باطل نہیں، ہم مسلمانوں میں یہ چیز آ رہی ہے، اس لیے میں اس کو ذرا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ذہن صاف رہیں. ابھی ذہن صاف ہو بھی جائیں گے، پھر حالات آئیں گے، پھر انسان اس سوچ کو بدل دیتا ہے، لیکن اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے. کبھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، بڑی آسانی سے کام ہو جاتا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کی کتنی نصرت ہے ان کے ساتھ. ہمارے لوگوں میں اصل میں ایک عام چیز ہے، ہاں ٹھیک ہے ہوتا بھی ہوگا، لیکن بس اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے، کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آسانی سے کام ہو گیا، دیکھو اس کی کرامت ہو گئی. اور اگر کوئی کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، ہاں ظاہر ہے اعمال ہی ایسے ہیں تو اس کے کام میں کہاں برکت ہوگی. یہ ہماری ایک سوچ ہے اور بہت غلط سوچ ہے. ہاں بعض مواقع اس کے صحیح ہوتے ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہر جگہ ہمیشہ یہی بات اور یہی سوچ، یہ تو باطل سے، اہل باطل سے ہم تک آئی ہے. یہ اچھی طرح ذہنوں میں اب ہم بٹھا لیں، اب آگے ہم آیاتوں کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا کفار کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اچھا، یا اہل باطل سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارا خیال یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی کو زیادہ مال دوں، زیادہ ان کے لیے رہائش کے سہولت کے انتظامات ان کے پاس موجود ہوں، تو تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اس کے مقبول اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہونے کی علامت ہے. اگر ایسا ہے تو اللہ تعالیٰ آگے اس کے دو جواب دے رہے ہیں. ایک جواب تو اس کا یہ ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ، جو آج پہلی آیت ہم نے پڑھی، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنْ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًا. یہ جوابات میں بھی دو طرح کے جواب ہوتے ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت جامع انداز میں ایک بات فرمائی. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جوابات میں ایک جواب ہوتا ہے الزامی جواب، ایک ہوتا ہے تحقیقی. اللہ تعالیٰ نے پہلے الزامی جواب دیا، پھر تحقیقی جواب دیا. یہ تو ظاہر ہے کہ ایک علمی اصطلاح ہے. ایک ہوتا ہے کسی کو اس طرح جواب دینا کہ وہ آگے جواب نہ دے سکے، سمجھانا مقصد نہیں ہے، بس یہ کہ اس کو سامنے والے کو لاجواب کرنا ہے. ہاں بات سمجھ میں بھی آ جائے تو بہت بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. یہ پہلا ہے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنْ هُمْ أَحْسَنُ وَأَثَاثًا وَرِئَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں زیادہ مال و دولت اور دنیا میں زیادہ اچھے مکانات اور زیادہ اچھے منظر والا ہونا، چاہے مکانات اچھے ہوں، گاڑیاں اچھی ہوں، ان کے لباس اچھے ہوں، مال و دولت زیادہ ہو، اگر یہ اللہ کے مقبول ہونے کی علامت ہے تو میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جو احسن و اثاثن، جن کے پاس سامان بھی ان سے زیادہ بہتر تھا، ورئین ظاہری منظر میں بھی ان سے بہت بڑھ کر تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ہلاک کر دیا؟ قوم عاد، قوم ثمود جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، اتنے بڑے بڑے مکانات بنائے تھے، پہاڑوں میں وہ بڑے بڑے مکان اندر سے پہاڑوں کو کھوکھلا کر لیتے تھے، اب تو مشینوں سے نہیں بن سکتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے پتہ نہیں کس طرح وہ کام کرتے ہوں گے، بغیر مشینوں کے وہ پہاڑوں کو کھوکھلا کر لیتے تھے اور اندر مکان بنا کے رہتے تھے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کو، یہ تو صرف مثال دے رہا ہوں کہ قوم نوح تھی، قوم عاد، بڑے بڑے اقوام آئے، بڑے بڑے مالدار آئے، فرعون کتنا بڑا تھا، کتنا بڑا مالدار تھا، انا ربکم الاعلیٰ، میں سب سے بڑا خدا میں ہوں، دعویٰ کر دیا، حامان تھا، قارون تھا، کیسے کیسے لوگ آئے، شداد آیا تھا، بعضوں نے واقعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا ان کا، شداد دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی تھی، بہت قدیم دور کا ہے، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے بھی تو یہی سمجھا تھا کہ اگر ہم اللہ کے محبوب نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں نہ دیتا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بادشاہت دی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے ہم محبوب ہیں، ابھی بھی تو یہی ہو رہا ہے، لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو ہم یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے لیے راستے کھل جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے مقبول ہونے کی علامت تھی تو ان سے پہلے کتنی امتیں گزر چکی ہیں جو ان مکہ والوں سے زیادہ مال و دولت رکھتے تھے اور ظاہری منظر میں، ان کے مکانات میں، ہر چیز میں وہ ان سے بڑھ کر تھے، تو ان کو ہم نے کیوں ہلاک کیا؟ ان کو ہلاک کیا اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے مقبول ہونے کی علامت ان میں نہیں پائی گئی تھی، ظاہری منظر، ظاہری مال و دولت اللہ کے مقبول اور محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے، ایک جواب۔ اب دوسرا جواب، ظاہر ہے اس کا تو یہ تو ایسی بات ہے کہ سامنے والے کو خاموشی کر دیا، اب اس کا تم کیا جواب دو گے؟ دوسرا پھر جواب اللہ تعالیٰ یہاں سمجھا رہے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے تحقیقی جواب، کہ سمجھانے کے انداز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل حقیقت اس کی یہ ہے، قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، پہلی بات اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، وہ تو میں کہہ رہا ہوں، آپ ان کو اس طرح، آپ تو ظاہر ہے آپ جب ان سے بات کریں گے تو سمجھانے کے انداز میں بات کیجئے، اس لیے کہ آپ سے یہ لوگ کہیں اور زیادہ متنفر نہ ہو جائیں، آپ تو ان کو اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کریں کہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہوں۔ قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا، آپ کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا رہتا ہے، تو جب غلط کام کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ غلط ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے، کرتا جا رہا ہے، ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے ایک گناہ کیا، پہلے تو گناہ کا بہت احساس ہوتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، میں نہیں کر سکتا یہ گناہ، ایک مرتبہ کر لیا کچھ نہیں ہوا، اسی طرح لوگ ہمارے ساتھ اچھی طرح مل رہے ہیں، اسی طرح ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا نہیں آئی، کوئی عبادت کی توفیق سلب نہیں ہوئی، انسان سوچتا ہے اچھا میں جتنا برا سمجھ رہا تھا اتنا برا تو نہیں، مجھے تو کوئی دل میں کوئی ظلمت بھی محسوس نہیں ہوتی اور مجھے کوئی ظاہراً بھی کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، انسان سوچتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے کوئی بہت بری چیز نہیں کی میں نے، یہ اللہ کی طرف سے گویا ڈھیل ہے کہ اچھا اور گناہ کرو میں پھر اچھی طرح پکڑوں گا تمہیں۔ بعض اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ تھوڑا گناہ کی طرف مائل ہوتے ہیں، کوئی پکڑ آ جاتی ہے، کبھی پکڑ آ جاتی ہے، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، ارادہ ہوا تھا کہ یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، بیمار ہو گئے نہیں کر سکے، ایسے واقعات دیکھے کہ بعضوں کو ایسا ہوتا تھا، اچھا اب ذرا دنیا کی طرف میلان ہونے لگا، دنیا کی بعض چیزوں کا شوق ہونے لگا، بیماری آ گئی، شوق ٹھنڈا پڑ گیا، ختم، پھر ٹھیک ہوئے، پھر دوبارہ ظاہر ہے تھوڑا عرصہ ہوتا ہے انسان ٹھیک رہتا ہے، اس کے بعد پھر ذرا شوق ہوا کہ اچھا فلانی چیز لے لیں فلانی چیز لے لیں، بعضوں کے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں، پھر بیماری آ گئی، پھر شوق ٹھنڈا پڑ گیا، ختم ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ بعضوں کو دنیا سے بچا کر رکھتے ہیں دنیاوی بعض تکالیف کے ذریعے سے، قل من کان فی الضلالہ، تو آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا رہتا ہے، فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو رحمان تعالی اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، رحمان تعالی اللہ تعالی اس کو رحمت سے ڈھیل دیتے ہیں. اب اس کی مرضی ہے، ہو سکتا ہے وہ آگے جا کر توبہ کر لے، جیسے مکہ والے کتنی ڈھیل دی. وہ تو عجیب اللہ کا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ تکلیف پہنچا رہے ہیں. کس کو؟ صرف اولیاء اللہ کو نہیں، صرف صحابہ کو نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. وہ حضرات جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچائیں، اللہ تعالیٰ نے انہی کو بعد میں توفیق دی اور صحابیت کا مقام عطا کر دیا. عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، وہ ڈھیل دینا بھی رحمان، فلیمدد لہ الرحمن مدا، وہ ڈھیل بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے. کبھی سزا آ جاتی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے تاکہ انسان توبہ کر لے، اور فوراً عذاب نہیں آتا. بہرحال عذاب نہیں آتا، فوراً عذاب آ گیا پھر تو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا. فلیمدد لہ الرحمن مدا، تو رحمان تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں. کب تک؟ حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب و اما الساعة. اب جس کے اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ اس کو سزا دینی ہے، تو پھر موت تک یا دنیا میں کوئی عذاب آنے تک اسی طرح وہ گناہ میں مبتلا رہتے ہیں. لیکن کسی کی قسمت میں ہدایت ہوتی ہے تو وہ تکلیفیں اور بیماریوں سے اور مشقتوں سے گزرنے کے بعد سوچتا ہے نہیں نہیں اب مجھے توبہ کر لینی چاہیے، تو توبہ کر لیتا ہے. فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں تک کہ جس عذاب کا، جس چیز کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے اس کو وہ دیکھ لیتے ہیں، یا عذاب یا قیامت. قیامت کے معنی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے معنی واقعی قیامت یا موت، اس لیے کہ موت بھی انسان کی ایک طرح سے قیامت ہے. فسیعلمون، جب قیامت قائم ہو جائے گی یا موت آ جائے گی، فسیعلمون من ہو شر مکانا واضعف جندا، تو موت کے بعد انسان کو معلوم ہو جائے گا، ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جو جگہ کے اعتبار سے زیادہ بری جگہ میں ہے، اور لشکر اور فوج کے اعتبار سے اس کا لشکر کمزور ہے. دنیا میں تو انسان اپنی فوج بنا لے، کئی لوگ اپنے ساتھ کر لے، بڑی جماعت بنا لے، قبر میں جانے کے بعد کون ساتھ دے گا؟ وہاں تو اعمال اور فرشتے، اعمال اور فرشتے. اگر نیک اعمال کے فرشتے ساتھ ہیں، اس کی مضبوط جماعت ہے، اور پھر آگے جا کر انبیاء اور صلحاء ان کی جماعت ایک ہی ہو جائے گی، تو مضبوط جماعت ہو جائے گی، جو گنہگار ہیں ان کی جماعت کمزور ہوگی، تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کون قوی اور کون کمزور ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے گویا دوسرا جواب دیا. حاصل یہ کہ پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو دنیا میں راحت، مال و دولت یا اللہ کی طرف سے محبوب، اللہ تعالیٰ کے محبوب اور مقبول ہونے کی علامت ہے، اگر ایسا ہے تو پہلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو بہت طاقتور تھے، بہت مالدار تھے، کیوں ہلاک کیا؟ محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اصل تو یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے، جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں. اب اگر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہو گئی، ہدایت قبول کر لیتا ہے، توبہ کرتا ہے، ورنہ ایک زمانہ ڈھیل دینے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو سخت پکڑتے ہیں، یا تو عذاب آ جاتا ہے یا موت آ جاتی ہے. ویزید اللہ الذین اہتدوا ہدا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا. بہرحال ہمارے لیے ایک سبق ذہن میں رکھنے کا آ گیا، جو بڑا اہم سبق تھا پیچھے والی آیات میں. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یزید اللہ الذین اہتدوا ہدا، اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کو ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہے. کیا مطلب؟ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف عطا فرمایا. باقی تمام چیزیں ظاہر بے شمار نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نعمت عطا فرمائی کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت ہم قرآن کریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. جب یہ احسان ہے من جانب اللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، جب تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو گے، اور ظاہر ہے کہ ہم جب قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا نماز پڑھتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا ایمان اور قوی ہوتا ہے، ہمارے ہدایت میں اور قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کے الگ الگ درجات ہیں۔ ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، سیدھے راستے کی ہدایت، اہدنا الصراط المستقیم۔ تو ہدایت کے الگ الگ درجات ہیں، اتنے درجات ہیں کہ انسان مثلا شرک اور کفر سے جب اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ پہلا درجہ، اس کے بعد تو درجات میں کوئی انتہا نہیں، حتیٰ کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے قرب کے جتنے درجات ہو سکتے ہیں، ظاہر ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، تو اسی طرح ہدایت کے درجات کی کوئی انتہا نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین شخصیت کے، اللہ تعالیٰ ان سے بڑھ کر تو ظاہر ہے کوئی مقبول ہو نہیں سکتا تھا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جو اتنے مقرب ہوتے تھے جتنا کوئی نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے تھے اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی قرب کے اور بھی بہت درجات تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھنا چاہتے تھے اور طے کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ قرب میں اور بڑھاتا ہے، اللہ کے اپنے ساتھ تعلق میں اور بڑھا دیتا ہے، جتنا تعلق قوی ہوگا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا رہے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ دیکھو زیادہ مال جمع کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ تعالیٰ میں نصیحت کر رہے ہیں، زیادہ مال جمع کرنے کی کوشش نہ کرو، زیادہ شہرت، زیادہ دنیا کی راحت، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، بلکہ وہ چیزیں جو تمہیں کام آنے والی ہیں ان کا اہتمام کرو۔ وہ کام آنے والی چیزیں کیا ہیں؟ الباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال۔ اس میں ہمیں کوئی قید لگانے کی ضرورت نہیں کہ کون سے اعمال، اس لیے کہ مختلف اعمال ہیں، احادیث میں بعض اعمال کو بیان بھی کیا گیا، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ میں عموم ہے اور جمہور مفسرین کی رائے یہی ہے کہ اس میں عام معنی مراد ہے، الباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک اعمال۔ انسان ایک ڈالر بھی اللہ کے راستے میں جب دیتا ہے، صدقے میں دیتا ہے، کسی غریب کو دیتا ہے، یا کسی کو اپنے یہ کسی کی کو راحت پہنچانے کے لیے اسے دیتا ہے، چاہے وہ فقیر نہ ہو لیکن اس کو اس سے راحت ہو جائے گی، آسانی ہو جائے گی۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بسا اوقات ہم تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو اس کو ہم صدقہ دیں گے، چاہے زکوٰۃ نہ دینی ہو صدقہ دیں گے تو اس کو دیں گے۔ کبھی ہوتا ہے ایک شخص کے پاس 1000 2000 5000 زائد پیسے رکھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی بعض ضروریات کی وجہ سے اس کو تنگی پیش آ جاتی ہے، تو کوئی بات نہیں، اس کی بھی امداد کرنا یہ بھی ثواب ہے۔ حالات مختلف ہوتے ہیں ہر انسان کے، بہرحال جو بھی انسان خرچ کرتا ہے، خرچ کرے، نماز پڑھے، تسبیحات پڑھے، کوئی عبادت کرے، انسان جو مرد کمانے جاتے ہیں وہ کماتے ہیں اس نیت سے کہ ہم یہ کما کر اپنے گھر والوں کی اور ماتحتوں کی ضرورت پوری کریں گے، یہ بھی الباقیات الصالحات، یہ باقی رہنے والے نیک اعمال ہیں۔ یہ اسلام کا جو کمال ہے، اسلام کا کمال ہے کہ انسان اپنی عادت کے مطابق زندگی گزارے، لیکن ان عادت والے کاموں میں بھی نیکی کی نیت کر لے اور اچھی نیت کر لے تو عمل نیک بن جاتا ہے، جس کو بعضوں نے کہا ہے کہ تقلیب العادات الی العبادات، کہ عادتاً انسان جو کام کرتا ہے اس کو عبادت بنا لے۔ اور ہمارے مشائخ نے بہت آسان طریقے سے سمجھا دیا کہ دیکھو اس طریقے سے زندگی گزارو تو تمہارے 24 گھنٹے عبادت میں گنے جائیں گے، 24 گھنٹے تم باقیات و صالحات میں لگے رہو گے۔ وہ کیسے؟ انسان کھانا کھا رہا ہے، سنت کے مطابق کھا لے، دعا پڑھ لے، کھانے سے پہلے کی دعا پڑھ لے، نیت یہ کر لے کہ یا اللہ اس لیے کھا رہا ہوں کہ قوت حاصل ہو، ہمارا کھائے بغیر ہم کمزور ہو جاتے ہیں، قوت حاصل ہو، اور قوت حاصل ہوگی تو ہمارے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ذمہ حقوق رکھے ان کو ادا کر سکیں گے۔ مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم اس لیے کھا رہے ہیں کہ مزہ حاصل ہو، مزے کے لیے نہیں، قوت کے لیے کھائیں۔ پھر اس کے بعد کسی سے بات کر رہے ہیں تو اچھا چلو کسی کی ہم بات سن لیں گے، اس کو راحت پہنچا دیں، کسی کی شاید ضرورت میں ہم کم آ جائیں، کسی کے ساتھ اچھی طرح بات کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دھیان، بس انسان صرف دھیان لگا لے، دھیان سے ہی کر لے، اپنا خیال سے ہی کر لے، تو اس سے ہی انسان بہت سے کام جو عادتاً انسان کرتا ہے وہ عبادت بن جاتے ہیں۔ کھانا کھا لیا، کھا کے انسان فارغ ہو گیا، کھانے کی مختلف دعائیں ہیں، 1 2 3 جتنی یاد ہو جائے بہت اچھا ہے، کھانا تو ہم بار بار کھاتے ہیں، دعائیں بھی بار بار یاد کریں، تو کئی دعائیں یاد کر لیں۔ ایک ہی دعا انسان کی ایسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی کہ وہ دعا انسان کھانے کے بعد پڑھ لے تو حدیث میں آتا ہے اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال انسان کرتا ہے، سوتا ہے ضرورت ہے، بغیر نیت کے سو گیا وقت ضائع ہوا، سنت کے مطابق سویا سنت کا ثواب ملا، اور نیت یہ کر لی کہ یا اللہ سونا ایک ضرورت ہے، کل کے میرے مشاغل ہیں، یہ تیرے طرف سے میرے ذمہ حقوق ہیں، اولاد کے لیے بچوں کے لیے یہ کرنا ہے، شوہر کے لیے یہ کرنا ہے، عورتیں وہ نیت کر لیں، جو بھی اعمال انسان کے ذمہ جو حقوق ہیں، مرد اپنے لحاظ سے نیت کرے، عورتیں اپنے لحاظ سے نیت کریں، ضرورت کی نیت کر لیں، تو تمام 24 گھنٹے میں جتنا وقت انسان کا گزر رہا ہے وہ عبادت میں شمار ہوگا، اور الباقیات الصالحات میں لکھا جائے گا، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، اور باقی رہنے والے نیک اعمال آپ کے رب کے یہاں بہتر ہیں ثواب کے اعتبار سے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں انجام کے اعتبار سے بھی وہی بہتر ہیں۔ تو اسی پہ انسان کو اصل پوری محنت جو ہے وہ اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ یہاں تک آیات کا ایک حصہ پورا ہوا، اور اب یہاں پہ یہ جو گویا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو سمجھایا تھا کہ دیکھو دنیا کی چیزوں کو اصل نہ سمجھو، آخرت اصل ہے، جو لوگ دنیا کی چیزوں اور دنیا کے کاموں میں کامیابی کو علامت، یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول اور محبوب ہونے کی علامت سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں، وہ باتیں پوری ہو گئیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی کہ دیکھو اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے رہو، فرض تو فرض ہیں، ان کا تو اہتمام کرنا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر نیک اعمال کرو۔ ایک حدیث میں نے پہلے بھی بتائی تھی اور بڑی عجیب حدیث ہے کہ انسان اگر یہ معلوم کرنا چاہے کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے، من کان یحب ان یعلم منزلته عند اللہ، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ یہ معلوم کرے کہ اللہ کے یہاں میرا کیا درجہ ہے، ظاہر ہر شخص یہ چاہتا ہے، اچھا مجھے معلوم ہو جائے میرا کیا درجہ ہے، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ معلوم کرے اللہ کے یہاں میرا کیا درجہ ہے، حدیث ہے، فلینظر کیف منزلۃ اللہ عندہ، تو وہ دیکھ لے کہ اس نے اپنے نزدیک اپنے دل میں اپنے اعمال میں اللہ کو کون سا درجہ دے رکھا ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ دیکھو کہ ہم کتنا اللہ کو یاد کرتے ہیں، کتنا اللہ کے احکام کا خیال رکھتے ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ہر کام میں یاد رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد رکھ رہا ہے، ہمارا اللہ کے یہاں الحمدللہ اس وقت تو ہمارا اللہ کے یہاں یہ درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہے ہیں، یہ علامت ہے۔ انسان الگ الگ طرح کے کارپیٹ آتے ہیں، ہم تو مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں، الگ الگ طرح کے رگ آتے ہیں، انسان بعض وہ کارپیٹ کا ٹکڑا ہوتا ہے جسے انسان مصلی بناتا ہے، اس کارپیٹ کو ہم نے ایک اعزاز دیا کہ آپ اس پر صرف نماز پڑھی جائے گی، کارپیٹ کا ایک ٹکڑا وہ بھی ہوگا جو ہم بیت الخلاء میں بالکل ٹوائلٹ کے ساتھ لگا کر رکھ دیں گے، گندگی وغیرہ وہاں گرتی ہے، ایک ٹکڑا وہ بھی ہوگا جو پیر صاف کرنے کے لیے جہاں دروازے میں داخل ہوتے ہیں گھر میں وہاں رکھ دیتے ہیں، تو ہم نے کون سے قالین کو کون سی جگہ پر رکھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس قالین کی یا کارپیٹ کے اس ٹکڑے کی ہمارے یہاں کیا قدر ہے، جس کی جو قدر تھی اس کے لحاظ سے ہم نے اس کو وہ جگہ دی ہے، مصلے پر صرف اس لیے کہ اس پہ شاید مسجد کے 1-2 نقش بنے ہوں گے یا چاہے نہ بنے ہوں، ہم نے بہرحال اس کو یہ اعزاز دیا کہ وہ اس نماز کے لیے احتراماً اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی معاملہ بندوں کے ساتھ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کو عبادت کے لیے لگا دیا، بعض بندوں کو عبادت سے نکال کر دنیا میں لگا دیا، بعض لوگ دنیا سے نکل کر مسجد میں آ گئے، بعض مسجد سے نکل کر دنیا میں چلے گئے، اللہ نے ہر ایک کے ساتھ یہ جو معاملہ کیا ہے یہ گویا نظر آتا ہے، یہ ہر ایک اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں ہمیں فیصلہ نہیں کرنا، ہم اپنے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ یا اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے کہیں نیکی سے نکال کر برائی میں لے جا رہا ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کو کتنا یاد کرتے ہیں، ایک تو ظاہر اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، ہم اللہ کی توفیق سے اللہ کو جتنا یاد کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ یہ یعنی اپنے گھر سے دور نہیں بھگا دیا کہ عبادت کی توفیق نہ دیں، نماز کی توفیق نہ دیں، الحمدللہ توفیق دے رکھی ہے، ہم مزید اس کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ بس یہاں سے آگے چونکہ ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے سے یہاں سے انشاءاللہ آئندہ ہفتے پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ پہلے تو خیال تھا کہ شاید آج اس ہفتے چھٹی کرنی ہوگی، لیکن الحمدللہ چاہے تھوڑی دیر سے شروع ہوا لیکن الحمدللہ ہو گیا۔ خیال یہ ہوا کہ ہفتے میں ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، اس میں بھی چھٹی کریں تو مناسب نہیں ہے، تو بہرحال الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کی توفیق سے آج کا بھی ہو گیا الحمدللہ۔ بہرحال یہی ہم وقت انشاءاللہ یہی رکھیں گے 4 بجے کا انشاءاللہ، اگر کبھی تاخیر ہونے والی ہوگی، کبھی 4 سے 4:15 ہونے والے ہوں گے تو میں انشاءاللہ پہلے سے اطلاع کر دوں گا، ورنہ 4 کا وقت ہی ہم انشاءاللہ رکھتے ہیں، ابھی فی الحال تو اسی طرح رہنے دیتے ہیں۔